الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح 26 بارے ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کی قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے سب کے تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم حضرات آپ کے علم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آب و گل میں جلوہ افروز ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان عالم اسلام کے تمام مسلمان جتنے بھی دنیا میں اسلامی ملک نہایت اہتمام اور احتشام کے ساتھ محافل میلاد منعقد کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے کیا کیا نعمتیں حضور نے عطا فرمائیں، اس کا احصاء اور احاطہ تو ممکن نہیں، لیکن ہم آج اس مختصر تقریر میں یہ عرض کریں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات کہ ان کے ذریعے سے معرفت الہی حاصل ہوئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر توحید کا تصور، عقیدہ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممکن نہیں. جو معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں عطا فرمائی، محترم حضرات، اسی کا نام اسلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر ہدایت کوئی آدمی اگر تلاش کرے وہ خیال خام. معرفت الہی کا ذریعہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. یہ بات اگرچہ بہت گفتگو لمبی ہے، لیکن مختصر وقت میں ہم اس کو سمیٹیں گے تاکہ وقت بھی مختصر ہو، گفتگو بھی مکمل ہو جائے. آپ اس دنیا پر نظر ڈالی ہوئی تو ایک بات آپ نے ملاحظہ کی ہوگی کہ ایک گروہ تو ایسا ہے جسے مادہ پرست کہتے ہیں، وہ مواحد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکاری اور دین اور مذہب کو افیون گردانتا ہے، یعنی ملحد. اس کو تو قطع نظر کر دو، اس کے نزدیک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا انبیاء یا قرآن اس کی کوئی حیثیت نہیں، مادہ پرست، ان کو جانے دی. مسلمانوں کے علاوہ ان ملحدوں کو بالائے طاق رکھ کر ہر مذہب کے ماننے والے کو دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کوئی چاند کا پجاری، کوئی سورج کا پجاری، کوئی نفس کا پجاری، کوئی پتھر کا پجاری، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا. یہ سب کے سب چاہے بظاہر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کر رہے ہیں، کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم ان کے سامنے جھک رہے ہیں، باتیں تو یہ بہت غلط ہیں، شرک اور کفر. لیکن اس سے یہ تو پتہ لگ گیا کہ انسان کی کھٹی میں، انسان کی عقل و خرد اور اس کی بناوٹ میں یہ بات رکھ دی گئی کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرے، جو اس کا خالق اور مالک ہے اس کی عبادت کرے. یہ بات فطرت میں رکھ دی گئی. اب یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ڈھونڈ رہے، پتھر کے آگے جھکنے والا بھی اللہ کا متلاشی، آگ کو پوجنے والا بھی اللہ کا متلاشی، مگر یہ سب مومن کیوں نہیں؟ آخر مسلمان کیوں نہیں؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ لوگوں نے غلطی یہاں کی کہ جو ذات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے تلاش کرنی، اسے انہوں نے عقل سے ڈھونڈنا شروع کر دیا، خرد سے ڈھونڈنا شروع کر دیا، علم اور فضل سے ڈھونڈنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب کے سب گمراہ ہو، سب کے سب گمراہ. اس لیے کہ علم سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ملتا تو دنیا میں جتنے بھی علم والے کیا سب مواحد اور مومن ہیں؟ ہرگز نہیں. خرد سے اگر اللہ تعالیٰ ملتا، جتنے اہل خرد ہیں کیا سب کے سب مسلمان ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ عربی کی دنیا میں آئیے، بڑی بڑی عربی لغت بے دینوں نے لکھی، وہ مسلمان نہیں. اور اس کو ہم مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں، عرب دنیا کے قدیم وہ لوگ کے جو مواحد اور مسلمان نہ تھے، اسلام نہیں لائے، مگر عربی میں ان کے اشعار آج بھی ہم قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ فلاں جملے کا معنی کیا ہے. تم نے نہیں دیکھا کہ فلاں شاعر نے اپنے کلام میں اس جملے کو یوں استعمال کیا, فلاں شاعر نے اپنے اس کلام میں اس کا معنی یہ بتایا. تو آپ دیکھیے علم تو بہت ہے مگر وہ مومن نہیں. آج کے پجاریوں کا حال آپ اندازہ لگائیے کیسے احمق زرتشتیان اپنے ہاتھ سے آگ کو سلگاتے اور بڑی بڑی قیمتی لکڑیاں روشن کرتے, بڑی بڑی قیمتی لکڑیاں روشن کرتے اور آگ کو بجھنے نہیں دیتے. جب بجھنے آئے دو چار اس میں اور جناب لکڑیاں جھونک دیتے. ایک آدمی کا کام یہی ہے, مختلف ڈیوٹیاں ہیں. زرتشت یعنی ان کے یہاں اگر آپ جائیں تو ایک علاوہ بنا ہوا ہے اور 24 گھنٹے آگ روشن ہوتی ہے, خود روشن کر رہے, خود جلا رہے ہیں اور خود ہی ان کی پوجا کر رہے ہیں. ایک بالٹی اگر پانی ان کے خدا پہ ڈال دیا جائے ٹنڈا دیجیے. ساری صفات اور ساری ذات یکسر کل عدم, لیکن دیکھیے اہم مخلوق اور آگ میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں. کہ سب اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے عقل علم اور فضل سے اللہ کو جاننے کی کوشش کی. یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے. اور مسلمان مسلمان اس لیے ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ عقل سے جانا نہ علم سے نہ فضل. ہم نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا تو پیارے مصطفیٰ کے ارشاد سے, حضور علیہ السلام کی ذات سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے ہم نے اللہ کو پہچانا. لہذا ہم سب مسلمان اور وہ دوسرے سارے کے سارے کافر بے دین باوجود رات اور دن تلاش کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جان پائے. اب ہم اس کو آسان کرتے ہیں اور آپ کو شاید کسی وقت ہم نے اس پر تبصرہ ایک اور وقت میں بھی کیا تھا. دیکھیے آپ کے ہاتھ میں کوئی مثلا گلاب کا پھول دے دیا جائے, آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ. اب گلاب کا پھول ہاتھ میں کسی کے دے دیا جائے, اس سے پوچھا جائے کہ زید یا بکر صاحب یہ بتائیے کہ گلاب کے پھول کا رنگ کیسا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, گلاب کے پھول کا رنگ جاننے کے لیے آنکھیں تو بند کر لیں, سونگنے لگ گئے. تو مجھے بتائیے کیا سونگنے سے گلاب کے رنگ کا پتہ لگے گا, اور اگر جو انہوں نے پتہ لگایا تو کیا صحیح پتہ لگے گا؟ نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ رنگ کو جاننے کا ذریعہ آنکھ ہے, خوشبو یا بدبو کے سننے کا ذریعہ ناک ہے. آنکھ بند کر کے آپ اگر ناک سے سون کر بتائیں گے کہ رنگ کیسا ہے, غلط ہوگا. اس لیے کہ ذریعہ دریافت کرنے کا غلط ہونے کی وجہ سے نتیجہ غلط نکلا. سمجھ گئے آپ؟ ہم آپ کے ہاتھ میں کوئی عطر کی شیشی دے دیں اور کہیں بھائی ذرا یہ بتائیے کہ اس میں خوشبو کیسی ہے, تو آپ نے کیا کیا, تھوڑا سا عطر نکالا ہاتھ میں اور ایک انگلی سے چاٹ لیا. مجھے بتائیے آپ کیا چاٹنے کے بعد عطر کی خوشبو بتا سکیں گے؟ نہیں, ذریعہ غلط ہے. اس لیے کہ مزہ اگر آپ جاننا چاہیں تو زبان پر رکھ کر مزہ تو آپ سمجھ جائیں, لیکن یہ کہ خوشبو کا تعلق ناک سے ہے. جب تک ناک سے نہیں سونگے گے پتا نہیں لگے گا کہ اس میں خوشبو کیسی ہے. ذریعہ غلط ہونے سے نتیجہ غلط نکلا. آ رہی بات سمجھ میں آپ کے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ رنگ آنکھوں سے دیکھا جاتا, خوشبو ناک سے سونگی جاتی اور مزہ جو ہے اس کو چکھ کر کے بتایا جاتا. اس کا عکس ہو نتیجہ غلط نکلے گا. یہ لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے عقل سے اللہ تعالیٰ کو جب جاننے کی کوشش کی تو سارے کے سارے اس لیے گمراہ ہو گئے کہ عقل تو اس کے جاننے کا ذریعہ ہے نہیں. اور مسلمان اس لیے مسلمان ہے کہ اس نے عقل سے نہیں بلکہ پیارے مصطفیٰ کے ذریعے سے جانا. حضور کے اسی لیے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت یزدانی اپنے مکتوبات میں ایک جگہ ضمن اس کا ذکر کر کے, بات ذرا مشکل ہے لیکن وہ کہہ گئے کہ جانتے ہو میں کس خدا کا ماننے والا ہوں؟ میں اس خدا کا ماننے والا ہوں جو محمد عربی کا خدا ہے. کیا مطلب ہوا؟ ہم اور آپ اس خدا کے ماننے والے نہیں کہ فلاں لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں ملک والے کیا کہتے ہیں، فلاں قریے والے کیا کہتے ہیں. ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو پیارے مصطفیٰ کا خدا ہے، جس کی معرفت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملی. عزیزان گرامی، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں. اب آئیے بہت آسان انداز میں معرفت الہی، یہ ذہن میں رکھیں، معرفت الہی کا ذریعہ عقل خرد علم و فضل نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام اور ہر زمانے میں ہر دور کا نبی عزیزان گرامی اس کا ذریعہ رہا. جس نے الگ سے تلاش کرنے کی کوشش کی یہ سب کے سب گمراہ اور بے دین ہو گئے. اللہ کا نبی معرفت الہی کا ذریعہ ہوتا ہے. بارہ آپ نے سنا ہمارے استدلال میں یہ واقعہ آیا، بہت دفعہ آپ نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام کا مناظرہ جادوگروں سے ہو گیا، بڑی لمبی تفصیل. فرعون یہ سمجھا کہ موسیٰ جادوگر اور بڑے جادوگروں کا سامنا اگر ہو جائے تو موسیٰ شکست آ جائے، سارا مسئلہ حل ہو جائے. سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے اور اب مقابلہ ان کا شروع ہونے والا. علماء نے بڑی پیاری بات لکھ دی کہ یہ سارے جادوگر تھے تو جادوگر اور مسلمان بھی نہیں تھے ابھی، مگر انہوں نے کیا کیا، بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے آن کر کے پوچھا، یہ بتاؤ کہ پہلے کمال تم بتاؤ گے یا ہم بتائیں؟ اجازت لی، ادب سے پیش آئے. تو مفسرین فرماتے ہیں یہ ادب ہی ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا، اللہ کے نبی کا ادب یہ ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کمال تو تم بتاؤ، پھر ہم اپنا کمال بتائیں گے. انہوں نے کیا کیا، رسیاں اپنے پٹارے میں سے نکال کر مجمع میں ڈال، اور مجمع میں ڈال کر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ایک بڑا لطیف اشارہ فرمایا، فرماتے دیکھیے خرق عادت معجزہ کرامت قدرت کی جانب سے کوئی چیز، یہ خرق عادت جیسی عادت ہے عادت کے خلاف ہو جانا یہ معجزہ اور کرامت ہے. تو پوچھا گیا حضرت جادو میں بھی تو ہر سے عادت چیز ہو جاتی ہے، مثلا یہ سے رسیاں ہیں، وہ تو رسیاں مگر وہ سانپ کیسے بن گئیں؟ تو امام اہل سنت نے بڑا مختصر جواب دیا، فرما دونوں میں ممیز اور ممتاز یہ بات ہے کہ نبی اگر معجزہ بتائے، اللہ کا ولی اگر کرامت بتائے تو وہ شے جیسی آپ کو نظر آتی ہے وہ یقیناً ویسی ہو جاتی، یقیناً ویسی ہو جاتی. مگر جادو میں کیا ہوتا ہے، یہ نظر بندی ہوتی ہے، ہوتی تو رسیاں ہیں مگر جادو جب آنکھوں پہ کیا جائے تو وہ سانپ آپ کو نظر آتی ہیں اور حقیقت میں وہ سانپ نہیں ہوتی. یہ فرق ہے استدراج جادو اور اس کے برعکس معجزہ اور کرامت. مسئلے کو اور ہم آسان کی کر دے، جب حضور سے کہا گیا کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کیجیے، حضور نے اپنی انگشت مبارک سے اس طریقے سے جب کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. کیا ہم یہ کہیں گے کہ چاند تو ثابت تھا، لوگوں کا ایسا لگا کہ دو ٹکڑے ہو گیا؟ نہیں، فی الواقع چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور قرآن کی گواہی موجود ہے اس طرح ساعت من شق القمر، یہ کہاں پاس آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، واقعی چاند جو ہے وہ پھٹ گیا، واقعی وہ ٹکڑا ہو گیا. حدیبیہ مقام پر صحابہ نے پانی کی شکایت کی، فرما لے آؤ جس کے پاس جو کچھ ہے، سب نے ایک ایک چار کا دس دس بوند جو جن کے مشکیزیں وہ جمع کیا ایک لوٹے، وہ مشکل سے آدھا لوٹا پانی حضور نے اپنا ہاتھ ڈال دیا. صحابہ کہتے ہیں ایسا لگا کہ ہر انگلی سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، ہم کئی سو تھے وہ پانی ہمیں کفایت کر گیا، اگر ہم کئی ہزار ہوتے تب بھی وہ پانی ہمارے لیے پورا پڑتا اور کفایت کرتا. اس کو ہم یوں کہیں نہیں، پانی تو آدھا لوٹا تھا، لوگوں کو ایسا لگا کہ بہ رہا ہے، نہیں بلکہ فی الواقع پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے انگلیوں سے پیدا کر دیا کہ لوگوں نے پیا، وضو کیا، غسل کیا، اپنے تمام برتنوں کو بھر لیا. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جادو معجزے اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ جادو میں شے بدلی ہوئی تو نظر آتی مگر حقیقت میں تبدیل نہیں ہوتی، اور معجزے اور کرامت میں اصل شے حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے. انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور جناب وہ سانپ بن کر دوڑنے لگ گئیں. آج آپ نے دیکھا ایک مداری گلی میں گھومتا، وہ ایک مجمع لگاتا اور مجمع کائکل لگاتا تاکہ لوگوں سے چندہ کرے، اس کا پیٹ کا سلسلہ چلے. اور یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے کرتب دیکھنے والوں کی کمی نہیں. وہ کیا کرتا, ایک جادو کا ڈنڈا ہاتھ میں رکھتا, ایک چٹکی مٹی اٹھاتا اور وہ ہتیلی میں رکھتا, اور رکھنے کے بعد چھو کر کے جادو کا ڈنڈا گھما کر روپیہ بنا دیتا. اب یہ جو روپیہ بنانے والا ہے احمد, یہ تمام مداری کا کام ختم ہونے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگتا, ارے تو تو بھائی روپیہ بنانے والا آدمی, تو بھیک کیوں مانگ رہا, آرام سے مٹی کا ڈھیر سامنے لے کر بیٹھ اور گھر میں جناب جادو کا ڈنڈا پھیر کر روپیہ بناتا رہے, اور بناتے بناتے بھی ہو سکتا نوٹ بنانے لگ جائے, پھر چھوٹے سے بڑے نوٹ بنانے لگ جائے. معلوم ہوا یہ سب نظر بندی ہے, حقیقت میں شے نہیں تبدیل ہوتی. اب جب اس نے رسی ڈالی وہ دوڑنے لگی سانپ بن کر, اب اللہ کے نبی کو اپنا کرشمہ دکھانا, رب کریم نے فرما قال القها یا موسیٰ, موسیٰ کیا دیکھتا, ڈال اپنا آسا. حضرت موسیٰ نے اپنا آسا جب ان سانپوں پر پھینکا, فإذا هي حية تسعى, وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا, سارے سانپوں کو ہڑپ کر گیا اور بیچ میں کھڑا ہو گیا. حلمی مزید کچھ اور ہے, سارے جادوگر سر جوڑ کر بیٹھے, یہ رے ابا یہ کون سا جادو. پھر اس کے بعد کیا ہوا, سب کو ہڑپ کرنے کے بعد جب وہ اجتہا بن کر سامنے کھڑا ہو گیا, رب کریم نے فرما قال اخذها ولا تخف, موسیٰ آگے بڑھ اور اسے اٹھا لے, سنعيدها سيرتها الاولى, ہم اس کو پہلے کی طرح لاٹھی بنا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا, وہ پھر لاٹھی بن کے ان کے ہاتھ میں آ گیا, سارے جادوگر سر جوڑ کر بیٹھے اور کہنے لگے یہ جادو نہیں, یہ تو جادو کی کوئی قسم ہی نہیں, لکڑی سانپ بن جائے, سارے سانپوں کو ہڑپ کر کے پھر لکڑی بن جائے. سب نے سر جوڑ کر کہا موسیٰ سچ کہتا ہے, یہ اللہ کا نبی ہے, یہ معجزہ ہو سکتا ہے جادو نہیں. اب یہ سب کے سب سجدے میں گر گئے, اور ان سبوں نے کیا کہا, قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا یہ جملہ نقل کیا, قالوا آمنا برب العالمین, ہم ایمان لائے تمام عالمین کے رب پر. دیکھیے اتنا کافی تھا, لیکن ہم جو بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے, جیسے آج کل لا الہ الا اللہ, بھائی اتنا کافی ہے جملہ. حدیثوں میں بھی یہ فرما دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ جنت میں چلا گیا. تمام شرع حدیث نے اس کا ترجمہ یہ کیا, اس کا مفہوم یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فقہ جب اس کی باریکیوں پر غور کرتے تو صرف لا الہ الا اللہ سے مسلمان نہیں ہوگا, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اگر کوئی آدمی اتنا کہہ دے محمد رسول اللہ تو مسلمان ہو جائے, اس لیے کہ اس میں اللہ کا تذکرہ بھی ہے اور اس کے رسول کا بھی تذکرہ ہے. تو جہاں جہاں کہا گیا لا الہ الا اللہ, اس سے مراد تمام علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جادوگروں نے اتنا کہہ دیا کہ قالوا آمنا برب العالمین, یہ اسی کا ترجمہ لا الہ الا اللہ, لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, دیکھیے آج ہی ابھی ابھی اسلام قبول کر رہے ہیں, مگر سبحان اللہ اللہ کی عطا اور مہربانی دیکھیے کہ جب انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین, اس کے ساتھ کا رب موسیٰ و ہارون, ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, یعنی اپنی عقل اور خرد پر ایمان نہیں لائے کہ ہم اس رب پر ایمان لائے جس طرف ہمارا ذہن جاتا یا جس طرف ہماری عقل مار, لیکن کہا ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. کیا مطلب ہوا, مطلب یہ ہوا کہ اس کے بندے اتنے با کمال ہیں تو ان کا خالق اور مالک کتنا با کمال ہوگا. دیکھیں نبی معرفت کا ذریعہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ یہ ہوا, بڑی پیاری بات یاد آ گئی, ایک قاصد جب آیا اور اس نے کیا دیکھا کہ صحابہ کرام حضور جب وضو کرتے ہیں, وضو کا پانی لے کر کے اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں, حضور علیہ السلام جب اپنا لعاب دھن کہیں پھینکتے ہیں تو صحابہ اسے لے کر اور اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں. بعض روایت میں تو یہ ہے کہ حضور نے وضو فرمایا اور صحابہ نے گیلے ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیے, اور جس صحابی کو وضو کا پانی نہیں ملا, جسے وضو کا پانی نہیں ملا اس نے سوچا میں تو محروم رہ گیا. انہوں نے کیا کیا کہ جس کا ہاتھ تر تھا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر مل لیا. یہ قاصد جب اپنے بادشاہوں کے پاس پہنچے تو ان کا کون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیے حضور کی اس ادا کو دیکھ کر, صحابہ کے جوش خروش اور ان کے ایثار کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچے, اندازہ لگائیے, کہنے کہ تم اس سے لڑ نہیں سکتے,
جنگ کریری جیت ہی نہیں سکتے.
انہوں نے کہا کیا بات, دشمنوں سے مل گیا؟
کیا بات, تم نے ایسی دیکھی جو اتنے بہزو طریقے سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان نہیں لڑ سکتے؟
انہوں نے کیا پیارا جملہ بیان کیا, فرما وہ کون
جو اپنے نبی کے غسل کا یا وضو کا دھلا ہوا پانی زمین پر گرنے نہ دے,
وہ امت اپنے نبی کے خون کو زمین پہ کیسے گرنے دے گی؟ اس لیے تم مقابلہ نہیں کر سکتے اس قوم کا جو اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتا. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کی ادا کو دے کر کس نتیجے پہ پہنچ گئے, جادوگر آج ہی ایماندار, مگر انہیں یہ معرفت ہو گئی اللہ کے نبی کے واسطے سے کہ ہم اس اللہ پر ایمان لانے والے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. جب یہ آپ نے سمجھ لیا معرفت الہی کا ذریعہ صرف اور صرف نبی ہے, عقل و خرد نہیں. اچھا اگر عقل کو آپ مان لیں تو آپ نے دیکھا 20 عقل مند ایک جگہ جمع ہوتے, صاحب یہ ملک کے بہت بڑے عقل مند ہیں 20 عقل مند, دونوں میں 20 میں بحث ہوتی ہے. اچھا 20 میں بحث ہونے کے بعد ایک آدمی نے کوئی رائے دی, اس کو تسلیم کر لیا جاتا, رائے کس کی مانی گئی؟ ایک آدمی کی. 20-19 نے مان لیا, یہ 19 کے عقل کا کیا بنا؟ یہ 19 لوگ جو مشورہ دینے ان کا کیا بنا؟ ایک ہی کی بات مان لی گئی. اچھا اب یہ 20 آدمی کی بات کسی اور فارم میں چلی جائے, کسی اور نہج پہ چلی جائے, تو جو اور بیٹھے ہوں وہ کہیں گے نہیں یہ سب کے سب بالکل بے وقوف تھے, رائے یہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہر عقل والے پر ایک عقل والا, تو مجھے بتائیے یہ عقل والے پر ایک عقل والا, عقل والے پر ایک عقل والا, بات کہیں رکھتی ہے؟ کہیں نہیں رکے گی. اس لیے نبی کا مقام تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل کا مقام ختم ہو جائے, یا مقام وہی وہاں سے شروع ہوتا کہ جہاں عقل کا مقام جو ہے وہ ختم ہو جائے تو نبوت کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے. آئیے اب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو تلاش کر کے صرف ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دے, اور اس حدیث کی سند, اس کے اسماء و رجال پر گفتگو, اس کی صحت سے متعلق اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی کتاب الامن والعلا, اسے ملاحظہ فرمائیے آپ. اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حضرت حذیمہ کا ایک واقعہ نقل کیا. اس واقعے کو سن کر یہ سارا عنوان آپ کے ذہن میں سمجھ میں آ جائے گا اور عقل جو ہے وہ کھل جائے گی کہ صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا, یقین کیا تھا, ان کے نالین کے سب کے رب کریم ہمارے دلوں کو وہ حرارت عطا فرماتے ہیں. واقعہ طویل ہے, ہم اس میں صرف اقتباس لیتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعرابی ایک دیہاتی سے گھوڑا خرید لیا, پیسے دے دیے, وہ چلا گیا. تھوڑے دن کے بعد وہ آن کر کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میں نے ایک گھوڑا آپ کے یہاں رکھا تھا گویا بطور امانت, وہ مجھے واپس کر دیا جائے. حضور نے ارشاد فرمایا, کیا تو نے وہ فروخت نہیں کیا؟ ان کا نہیں, میں نے تو نہیں بیچا. اچھا, حضور نے فرمایا تو نے تو مجھ سے دام لی, میں نے خریدا, وہ تھا تو دیہاتی مگر اپنے معاملے میں اتنا ہوشیار تھا, کہنے لگا اچھا اگر آپ نے خریدا ہے تو کوئی گواہ لے آئی, کوئی گواہ گواہی دے دے کہ آپ نے گھوڑا خریدا, آپ جیتے ہم ہارے. نے اتفاق کہیے یا سوئے اتفاق, کوئی گواہی موجود نہیں, کوئی گواہ موجود نہ. آپ لاکھوں کا سودا کرتے, کروڑوں کا سودا کر رہے ہیں, سیکس پر کے لیے کوئی گواہ ہے؟ کبھی کوئی مسئلہ عدالت میں پیش آ جائے, کیا آپ کے پاس گواہی, کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ محض زبان پر لوگوں کے بڑے بڑے سودے ہو جاتے ہیں. اب یہ شک پھیلنا شروع ہو گیا, لائیے میرا گھوڑا. صحابہ آتے گئے, جمع ہوتے گئے, ارے صاحب یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ ایک جمع غفیر صحابہ کا جمع ہو گیا اور یہ اقرار کر رہا ہے کہ آپ گواہی لائیے. صحابہ تو گواہی نہیں دے سکتے, اس لیے کہ انہوں نے تو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں. تمام تفصیل سے قطع نظر یہ بحث بڑھ گئی, ایک مجمع جمع ہو گیا. حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی یہ ادھر سے گزرے, انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع, دیکھیں جا کر کہ کیا معاملہ, یہ آ گئے. آنے کے بعد پوچھا کیا مسئلہ, صحابہ نے سارا مسئلہ بتایا. ان کا سب چھوڑو, صرف یہ بتاؤ کہ حضور کیا فرماتے ہیں, حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خریدا, بس کہنے لگے ٹھیک. یہ آگے بڑھے مجمے کو چیر کر اور اس اعرابی سے کہنے لگے سن میں دوائی دیتا ہوں کہ حضور نے تجھ سے گھوڑا خریدا. میں دوائی دیتا ہوں کہ حضور نے تجھ سے گھوڑا خریدا. لیجیے سب گواہی ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. وہ شخص وہاں سے بھاگا. اب صحابہ نے پوچھا خزیمہ ہم تو یہ جانتے تھے کہ کوئی گواہ موجود نہ اور تم بھی موجود نہیں, تم نے اندیکھے گواہی کیوں دی, بغیر دیکھے تم نے گواہی کیسے دی. سنیے حضرت خزیمہ کیا بات کر گئے. اللہ اکبر, ساری عقل و غیرت ان کے جملے پر قربان ہو جائے. فرمایا کہ میں نے اس لیے گواہی دی کہ تم مجھ سے یہی الزام لگاتے ہو نا کہ میں نے دیکھا نہیں, اور اندیکھے گواہی معتبر نہیں ہے, گواہ کو گواہی نہیں دینی چاہیے. میں نے اس لیے گواہی دی کہ تم نے جب اس بات کی تصدیق کی کہ حضور فرماتے میں نے خریدا ہے, میں نے اس لیے گواہی دی. کہا یہ تو گھوڑے کا مسئلہ ہے, یہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کو دیکھا نہیں؟ میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا. بتاؤ میں نے جنت کو دیکھا, کیا میں نے دوزخ کو دیکھا, کیا عالم برزخ کو دیکھا, یا چنی اور چنا کو دیکھا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. پیارے مصطفیٰ نے فرما دیا خود ہوں اللہ احد. میرے حبیب اعلان کر دو, خدا فرماتا ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے, تو ہم نے بغیر اللہ کو دیکھے حضور کے ارشاد پر جب اتنی بڑی توحید کی گواہی دے دی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ لا شریک ہونے کی گواہی ہم دیکھے دے دی, تو کیا گھوڑے کا مقدمہ توحید کے مقدمے سے بہتر ہے؟ اس لیے میں نے گواہی دے دی کہ حضور نے فرما میں نے خریدا. میں نے گواہی دی کہ خریدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو وہ لوگ حضرت خزیمہ کی عقل و خیرت پر حیران رہ گئے, اس استقامت اور اس ایقان پر حیران رہ گئے. آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کا مزاج یہ ہے, جب وہ کسی سے خوش ہو تو کچھ انعام دے دیا کرتے. آج حضور نے حضرت خزیمہ کو وہ انعام دیا کہ جو کسی بادشاہ کے خزانے میں نہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا ہو فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا اور اس کا ترجمہ میں بعد میں بتاؤں گا. حضور نے فرمایا اے جماعت صحابہ سنو, آج میں خزیمہ پر یہ انعام دے رہا ہوں, ان پر یہ انعام کر رہا ہوں, آج جس مقدمے میں خزیمہ گواہی دے گا اس کی گواہی دو آدمی کے برابر مانی جائے. جی ہاں, اب جو مقدمے میں گواہی دے دو گواہیوں کے برابر. اب یہ جو قرآن تو کہتا ہے ہر معاملے میں, الا اس کی کہ کوئی اور مقدمہ زنا وغیرہ وغیرہ حجم وغیرہ کے مقدمات تو, اور عام مقدمے میں دو گواہوں کا ہونا بہت ضروری ہے. تو قرآن کہتا دو گواہ لاؤ, اور حضور فرماتے میرا یہ غلام ایک ہی دو غلام. ایمان سے کہو کہ حضور نے حضرت خزیمہ کو قرآن مجید کی حکم سے مستثنی کر دیا یا نہیں؟ اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. ایسے مالک ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی حکم سے اس کا استثنا فرما دیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا, حضور علیہ السلام قانون دان بھی ہیں, قانون جاننے والی. بہت سے لوگوں نے کہا کہ حضور صرف قانون دان ہیں. میں اس واقعے کو نقل کر کے عرض کروں گا, اب ترجمہ یہ کیا جائے. حضور قانون دان بھی ہیں اور قانون ساز بھی ہیں, کہ جو زبان سے نکل جائے سمجھ لو کہ مرضی الہی وہی ہے, جو زبان سے نکل جائے سمجھ لو کہ قانون الہی وہی, جو زبان سے نکل جائے سمجھ لو کہ دین اور اسلام اور قانون وہی ہے. ہو سکتا ہے ہماری اس تقریر پر کوئی یہ اعتراض کرے مولانا آپ نے تو نظام گواہی کو سارا الٹ کر کے رکھ دیا, واقعہ تو ایک مخصوص قسم کا واقعہ اور اس سے آپ نے یہ نتیجہ نکال دیا. اس سے تو حضرت خزیمہ پر یہ گویا ان پر یہ تعدید ہونی چاہیے کہ حضرت خزیمہ نے یہ گواہی کیوں دی. لیجیے اگر آج خزیمہ ہوتے اور آپ ان سے اگر یہ پوچھتے کہ بتائیے اتنی بڑی بات آپ نے کیوں کہہ دی, تو وہ یقیناً قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے کہ مجھ پر اعتراض کرنے والوں کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا, وما ينطق عن الهوى. میرا حبیب جب گفتگو کرتا اپنی مرضی اپنی ہوا اپنی خواہش سے نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحى, دہن تو ان کا ہوتا ہے مگر کلام ان کا رب فرماتا ہے, کلام تو ان کا رب فرماتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا مضمون طویل ہے, میں صرف مختصر یہ سمجھانا چاہتا تھا معرفت الہی کا ذریعہ صرف پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور آپ نے یہ حدیث بارہ علماء سے سنی, یہ ہماری عقل اور ہماری اذہان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا, کنز مخفی تھا, جب اس نے اس کا ارادہ ہوا کہ لوگ اسے جانے لوگ اسے پہچانے تو اپنی معرفت کے لیے اس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے بہراور ہو جائیں۔ تو عزیزان گرامی ان کا ارشاد چونکہ رب کا ارشاد، اس لیے حضرت خزیمہ نے نہ صرف گواہی دی بلکہ حضور کے دربار سے یہ بھی انعام مل گیا کہ وہ جس مقدمے میں گواہی دیں گے ان کی گواہی جو ہے وہ دو آدمی کے برابر ہوگی۔ عزیزان محترم خوب یاد رکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات میں وہ اوصاف حمیدہ وہ اوصاف جمیلہ حضور کی ذات میں مجتمع فرما دیے کہ جتنے انبیاء آئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوتے اور حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر بھی ہیں اور ذات کے مظہر بھی ہیں۔ اس لیے فرما من رانی قدرال حق، جس نے مجھے دیکھا بس تحقیق اس نے حق کو دیکھا۔ اب آئیے آخر میں اس پوری گفتگو کو مولانا روم یوں سمیٹ کر بیان کرتے، بڑی پیاری بات کہے گے مجھے یاد آئی کہ بڑے بڑے مقدمے بڑے بڑے مسئلے اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائے مولانا روم چٹکیوں میں سمجھا دیتے۔ مولانا روم نے بڑی پیاری بات کہی، مولانا روم فرماتے ہیں ہم نے طوطے والوں سے پوچھا، جو طوطا بیچنے والے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ طوطا آدمی کی بولی کیسے بولتا۔ دیکھا آپ نے طوطے کو، دیکھیے آدمی کی بولی بولتا۔ آپ افریقہ میں ایک سفید طوطا ہوتا، وہ سفید طوطے کو آپ ٹرین کر دیں وہ اتنا صاف آپ کا نام لیتا ہے کہ آپ کو یہ گمان ہوگا کہ کوئی مجھے پکار جی کون، اس طرح آپ دھوکا کھانے، اتنا صاف نام لیتا، سفید رنگ کا اس کا، وہ سفید رنگ کا ہوتا، بڑی اچھی بولی بولتا۔ اور یہ بولی بولنے کا جزیہ تو خود ہمارے فقہ میں بھی موجود ہے، وہ سنیے کہ طوطا کیسی بولی بولتا۔ ہمارے یہاں فقہا نے لکھا کہ جب آدمی آیت سجدہ تلاوت کرے تو سننے والے پر اور تلاوت کرنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی طوطے کو آیت سجدہ رٹا دے اور طوطا اگر آیت سجدہ تلاوت کرے تو سجدہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ طوطے جو ہیں آیت سجدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی کوئی آیت بھی یاد کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے فقہا نے لکھا کہ طوطا اگر آیت سجدہ تلاوت کرے تو سننے والے پر سجدہ نہیں۔ تو فقہا کے نزدیک یہ بات رہی ہوگی کہ طوطا جو ہے وہ کلام دیگر قرآن کی آیتیں تک یاد کر لیتا۔ مولانا نے طوطے والوں سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ یہ آدمی کی بولی کیسے بولتا۔ مولانا کہتے ہیں طوطوں کے ماہرین سے ہم نے جب پوچھا تو طوطے کے ماہرین نے بتایا کہ ہم جانتے ہو کیسے بولی سکھاتے ہیں، طوطے کو سامنے لے کر سکھاتے ہیں بیٹا یہ کہ یہ کہ اور سیکھ جا، نہیں کہنے لگے ہم یہ کرتے ہیں کہ طوطے کے سامنے قد آدم آئینہ رکھ دیتے، ایک آئینہ طوطے کے سامنے رکھ دیتے اور طوطے کو کھڑا کرتے آئینے کے سامنے اور آئینے کے پیچھے سے جو بولی سکھانی ہوتی وہ اس کو بولتے ہیں السلام علیکم، یہ بولی اس کو سکھانی۔ اب شیشہ سامنے ہوتا ہے، طوطے کو آدمی نظر نہیں آتا، مولانا روم کہتے ہیں طوطا ادھر ادھر دیکھتا اور سامنے دیکھتا ہے کہ طوطا ہے تو اس کو یقین ہوتا کہ یہی بول رہا، طوطا جو ہے یہی بول رہا۔ اب وہ کیا کرتا، پھر پیچھے سے آواز دیتا آئینے کے بیچ السلام علیکم، طوطا ادھر ادھر دیکھتا سمجھتا یہی بول رہا۔ اب کیا ہوتا اس حرس میں کہ جب یہ بول رہا ہے تو میں کیوں نہیں بول رہا، لہذا جو کلمہ سکھانا ہو شیشے کے پیچھے آدمی بیٹھ کر بار بار اس کی تکرار کرتا تو تکرار کرنے کا نتیجہ یہ کہ طوطا سمجھتا یہی بول رہا، اس حرس میں کہ جب یہ بول رہا میں کیوں نہیں بول رہا، وہ بولی سیکھنے لگ جاتا، شیشے میں دیکھ کر وہ بولی سیکھنے لگ جاتا۔ بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور بندوں کے درمیان ایک آئینہ ہے۔ یوں سمجھ لیجیے اب آپ کہ اب حضور کو دیکھ کر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور بول رہے ہیں، ارے بظاہر تو سامنے حضور ہیں اور حقیقت میں ان کے دہن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دہن پر بات بول رہا اور کلام کر رہا، شیشہ سامنے ہونے کی وجہ سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان بول رہا یہ بشر بول رہا۔ اور حضور علیہ السلام وہ آئینہ
اقبال پتے کی بات کہہ گیا اور بڑے بڑے اپنے آپ کو مولوی علامہ کہلانے والے وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچے، ایک آزاد منس شاعر وہ اس نتیجے کو پہنچ گیا، کہتا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ پھر ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، حضور ایسے آئینہ ہیں، یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر بندے کو دیتے ہیں، بندوں سے لے کر ان کی فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ بغیر مصطفیٰ کے جو کہ یہ دین ہے وہ دین نہیں الحاق ہے، بغیر حضور کے واسطے کوئی کہے ہم نے توحید کو پا لیا وہ سمجھ لیں کہ اس کی توحید بالکل غلط ہے، اور اس کو اقبال اپنی زبان میں یوں کہہ گیا وہ مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما گر بہن رسیدی تمام بول حدیث، فرما دین کیا ہے، توحید کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، جو حضور کے دامن سے ملا، حضور کے دربار سے ملا، اور اگر حضور کے دربار کے بغیر تم نے کہیں تلاش کرنا شروع کر لی تو تمہاری یہ توحید بوذہبی قسم کی توحید ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رشتہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر فرما دے، وما علینا الا البلاغ